اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلاً کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح سویرے نہار منہ صاف کھجوریں کھائی اور آپ نے اجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کے اندر قوت آتی، ریزسٹنس آتی، اور وہ ریزسٹنس جب بلڈ ہوتی ہے انسان کے اندر تو انسان دفاع کر لیتا ہے بہت سے اثرات سے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. عام طور پر جنات کا، جادو کا، نظر کا اور ایسی غیر محسوس چیزوں کا اثر انسان پہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان روحانی طور پر یا فزیکلی ویک ہوتا ہے. جسمانی بیماریاں بھی کب آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. جیسے جراثیم ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کن کو آپ پکڑتے ہیں؟ جن کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. تو یہ سحر وغیرہ کے اثرات بھی انہیں پہ زیادہ ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچائیے، ریزسٹنس پیدا کیجیے، قوت رکھیے، اور اس کے لیے بہترین علاج آپ نے کیا بتایا؟ کھجور کا کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی بات فرماتے ہیں تو ہمیں ذرا یقین کم ہی آتا ہے. ہاں، اگر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی ریسرچ کر کے یہ بتا دے کہ کھجور کھانے سے جسم کے اندر یہ اور یہ کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسی اور ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ریزسٹنس بلڈ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم فوراً کھانے لگیں. پھر کھائیں ضرور، ریزسٹنس مل جائے گی آپ کو، لیکن ثواب نہیں ملے گا. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں اور کسی بات کو اس لیے لیتے ہیں کہ آپ نے فرمائی اور آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور آپ سے بڑھ کر سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ چیز عبادت بن جاتی. اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں، اگر ساتھ نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم تین کھا لے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت کھجور کھانے کے لیے اور تازہ کھجور کھانے کے لیے کہا تھا. بہرحال اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتا نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے. اس کے بھی لیول ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں. اب میں دیکھا کہ بعض لوگوں کو غصے کا وقت شدید غصہ آتا ہے. غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے. اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا جو ریئیکشن ہے، آپ نے دیکھا کہ بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات؟ بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا رونا رونا، کسی وقت اس سے نہ نکلنا. تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی. شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا. یعنی آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان. تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے سوتے جا رہے، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریئیکشن سے بچنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے پاس کھڑے تھے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے آپ کو آ کے برا بھلا کہا. حضرت ابوبکر خاموش رہے تو آپ مسکراتے رہے، جو ہی انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تم پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے چل دیے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا. تو لڑائی جھگڑا کرنا اور لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور حد سے بڑھ جانا، ایسے تمام مواقع پر انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. کہ اسی طرح جب کسی بھی گناہ کی کثرت ہوتی ہے تو اس وقت انسان روحانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، لہذا شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اثرات کرے. تو بعض اوقات مختلف لیولز پر انسان شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ. اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے، تو انسان کیا کرے؟ اب یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، پھر فلاں ہڈی لاؤ، فلاں مختلف بال لاؤ، اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بطور لیتے ہیں. بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی ایمان نہ جائے. جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. جیسے کھجوریں کھانا تو کیا تھا، ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا ہو کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر دو پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس کو، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو. پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی کا دم کریں. ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا. ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 79 سے 82 آیت تک، 82 تک، اس کے بعد سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک یعنی 65 سے 70 تک، علاوہ ازی معوذتین اور سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص بھی یعنی چاروں کل. مندرجہ بالا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں، تین گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بوقت ضرورت یہ عمل دو تین دفعہ دوہرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے. یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے. اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوی میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈیٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں، چونکہ وہ تو ایک کیمیکل چیز ہے نا، تو یہ کیا ہے، ایک نیچرل علاج ہے، ڈس انفیکٹنٹ. اب میں دیکھا ہوں کہ مردے کو بھی بیری کے پتے ابال کر نہلائے جاتے ہیں صفائی کے لیے. پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، تو صابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا؟ بیری کے پتے. اچھا یہ کیوں؟ آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، وہاں پر جنات آتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بیمار کو نہلایا جائے، اس پہ پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائے، اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں. پھر اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں، اور خاص طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھا جائے. مثلا اس میں ایک آیت ہے بلا یفلح الساحر حیث اتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں سے چاہے آئے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو دہرائیں گے آپ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے، اور سات دفعہ کہیں ذرا اس بات کو سمجھ کے، تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایمان اور ایک قوت آئے گی، مجھ کو کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ سورۃ طہٰ آیت نمبر 69 ہے. اس کے علاوہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، سورۃ یونس آیت 80 فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. سورة يونس آيات 81. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تو جب انہوں نے ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے اب اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا ان اللہ سیبطلہ. تو پورے عزم اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر سورۃ یونس کی آیت 82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا مانے. یعنی اللہ کی بات سچی ہے اور یہ مجرم ہے ان کی باتیں باطل ہو جائیں گی. پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 118 نمبر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. پس واقع ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر سورۃ طہٰ کی یہی آیت 69 انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ مکر اور چال یہ جادوگر کی ہے اور جادوگر جہاں سے چاہے آئے فلا نہیں پا سکتا. ان آیات کو پڑھ کر بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دم کر کے پی لیں یا اس سے نہا لیں یا ویسے بھی ان آیات کا ذکر کرتے رہیں. پھر اسی طرح یہ دعا مانگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ تو بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ کچھ اوراد جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اور مضمون دعاؤں کی شکل میں ان کا پڑھنا جو ہے یہ جادو کے طور میں بہت مفید ہے اور ویسے بھی ذکر الہی ہے. پھر صبح شام کی دعائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض غذائیں اور بھی ہیں جو انسان کو ایسی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں. مثلا شہد. قرآن پاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے فیہ شفاء للناس اللہ تعالیٰ نے اسے خود شفا کہا ہے. پھر اسی طرح کلونجی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. جادو کا ہونا بھی کیا ہے دراصل ایک طرح سے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان. تو تین دانے سات دانے کلونجی کو بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ یہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر اسی طرح بارش کا پانی جو ہے بارش میں نہا بھی سکتے ہیں یا بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس میں نہا سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلنا من السماء ماء مبارک ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے. پھر اسی طرح زیتون کا تیل. زیتون کے تیل کے بارے میں آپ نے فرمایا اس تیل کو کھاؤ اور اس سے مالش کرو بے شک یہ ایک مبارک درخت سے ہے. قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارکہ کا کہا گیا ہے. یہ چیزیں تجربے سے بھی ثابت ہیں آیات اور احادیث سے بھی ثابت ہیں. اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی غذاؤں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ایسی چیزیں استعمال کی جائیں کہ جو انسان کی صحت کو بھی درست رکھے اور ایسے تمام قسم کے جو شر ہیں یا نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی چار آیات آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور اسی سورت کی آخری تین آیات رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات شیطان اس کے گھر نہیں جا سکتا اور اس دن کو اور اس کے گھر والوں کو شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی. یہ 10 آیات اگر کسی مجنون کو پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے. کون سی آیات ہیں بھلا؟ سورت البقرہ کی پہلی چار آیات. الف لام میم ایک آیت ہے پھر اس کے بعد تین اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں. بعد کی دو آیتیں کون سی؟ لا اکراہ فی الدین کا تبین رشد من الغی. پھر اسی طرح موعظتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی جن کی وجہ سے جادو کا اثر زائل ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پونک لیا کرتے تھے, پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر, منہ اور تمام جسم پر پھیر لیتے تھے, یعنی اپنا دم خود کرتے تھے. رات کو سوتے وقت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پونک مار کے اور پھر اس کو جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے سارے جسم کو مسا کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو شیطان خواب میں ڈرائے تو وہ یہ دعا پڑھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وهمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے پورے کے پورے کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو جب یہ دعائیں پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے. اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے. اگر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا یا سنا جائے تو بہت اثر ہوتا ہے, اور خصوصاً آیت الکرسی کا سننا کثرت کے ساتھ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ چیز بھی انشاءاللہ ایسی تمام شرارتوں اور شر اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن پاک کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی. آپ نے فرمایا, آلی جی ہا بکتاب اللہ, اس کا علاج قرآن مجید سے کرو, یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر اس سے دم کر دو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے, چاہے جسمانی بیماری ہے, یہ ڈپریشن ہے, یا خوف زدہ ہے, یا نظر کا شکار ہے, یا جادو کا شکار ہے, تو ایسے تمام لوگوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. دم کا مطلب ہوتا ہے سانس, یعنی پڑھ کر پھر اس پہ پھونک مار دینا. اور پھر پھونک کس لیے ماری جاتی ہے؟ تو چھڑانے کے لیے ماری جاتی ہے نا, تو وہ ایک طرح سے ایک ٹوٹکا ہی ہوتا ہے اس اثر کو دور کرنے کا. سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کیونکہ وہ شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن دم وہ کیا جا سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو, جس میں شیطانوں سے یا فرشتوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد مانگی گئی ہو, وہ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے, یعنی بیماروں کے علاج کے لیے. تو آپ نے فرمایا, اپنے دم مجھ کو پیش کرو, دکھاؤ مجھ کو کیا کرتے تھے, اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ. جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے, تھوڑا ہو یا زیادہ, اس کا معاملہ اللہ سے ختم. جی ہاں, جادو کو کفر بھی کہا گیا, اور تھوڑا جادو یا زیادہ جادو سیکھنا, یعنی کرنا تو کفر ہے لیکن سیکھنا بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے, اور اللہ کے اوپر پھر کوئی ذمہ نہیں کہ اس کو بخشے قیامت کے دن یا اس کو جنت میں بھیجے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں کیسے کیسے اشتہار دیتے ہیں. میرے سامنے کسی نے اشتہار رکھا ہے, 2,00,000 روپے نقد انعام, آنکھوں دیکھا ہمزاد اور موکلان کا بولنا, عاملوں کی پہچان, اس عامل جادوگر کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرے سکلی کالے ہانجی و مت کی کاس پر دوبارہ علم کرے, حیرت انگیز کرامات کی بدولت فوری رابطہ. اچھا, جادو سے متعلق کچھ چیزیں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا, اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ستاروں کا علم, हॉरोस्कोप, सितारे क्या कहते हैं, सीखने में, यकीन करने में, उस पर अमल करने में, उसको इस्तेमाल करने में, उसको पढ़ने में, इवन इफ यू डोंट बिलीव इट, तो ये लव चीज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। कहते हैं कि बुराई जो होती है उसके करीब से भी गुजरने से उसका असर आने का डर होता है। इसी तरह एक और चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, जो शख्स गिरह लगाते हुए फूंक मारे उसने जादू किया और जो जादू करे उसने शिर्क किया। बाज़ वक़्त लोग क्या करते हैं कि कोई कलाम पढ़ते हैं फिर क्या करते हैं, गिरह लगाकर उसमें फूंक मारते हैं, ये जादू होता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। गिरह लगाने का मतलब है बंदिश कर दी, बंद कर दिया, दिल बंद, नजर बंद, ख्याल बंद, रिस्क बंद, शादी बंद, बच्चे बंद, ये मजाक नहीं है, ये करते हैं, लेकिन असर जब होता है जब अल्लाह ताला चाहता है। सवाल है अगर तावीजात घर में पड़े हुए मिले तो उनको क्या करना चाहिए, उनको पानी में बहा देना चाहिए। एक कमेंट है, एक एक्सट्रीम ये भी है कि कुछ भी हो तो उसे जादू समझा जाए, हर छोटी बड़ी बात को असर का नाम दिया जाए। जी हाँ, ये भी एक आम आदत है लोगों में कि किसी के थोड़ी सी भी कोई तकलीफ है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे ठंड लग गई है या मैंने ओवर ईटिंग कर ली है या कोई ओवर एग्जर्शन कर ली है, वो फौरन क्या सोचने लगता है तो मुझ पर असर हो गया है। ऐसे तवहमात का भी शिकार नहीं होना चाहिए कि छोटी बड़ी तकलीफ को जादू का नाम दे दिया जाए। इससे इंसान जब तवहम में गिरफ्तार होता है तो उसकी अमल की सलाहियत और उसकी क्रिएटिविटी जो है वो मुतासर होने लगती है। तो शैतान हमको आमतौर पर यह ख्याल दिलाता है कि हम ऐसे वसवसों का शिकार हो जाए ताकि हम काम न करें। तो अगर कोई ऐसा वहम आने लगे तो सबसे पहले क्या करें, औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, कुल पढ़कर खुद अपने ऊपर फूंक लें, और वो दुआ पढ़े जो हजरत काबिल अहबार पढ़ते थे। अमूमन ये होता है कि जब भी आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो शर की कुव्वतें आपके खिलाफ हो जाती, शैतान, इंसान, मुख्तलिफ तरह के लोग, वो आपको अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा आपसे बसा औकात हसद करने लगते हैं, या आपको बाज़ूकत थ्रेट करते हैं, बाज़ूकत कुछ और आपके साथ बुरा चाहते हैं, बाज़ूकत और कुछ नहीं तो बस ऐसे ही मशवरे के तौर पर, क्योंकि बहुत से लोगों के पास कुछ काम नहीं होता, उनका सिर्फ काम ये होता है कि जो कोई काम करे उसके काम में रुकावट डाले। तो ऐसी तमाम चीजें फिर इंसान को खौफजदा रखती है, परेशान रखती है। और याद रखिये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खौफ, तवहमात और वहम से पनाह मांगी है। आप दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, अल्लाह मैं तफक्कुरात और गम से आपकी पनाह चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब इंसान के दिल में गम जगह पकड़ ले तो कोई काम नहीं हो सकता, खौफ जगह पकड़ ले तो इंसान बहुत सी अपनी सलाहियतों और कुव्वतों से महरूम हो जाता है। इसी तरह कोई और परेशानी इंसान को बेवजह की लग जाए जिसकी कोई हकीकत नहीं, महज वहम पर मबनी है, तो इंसान बहुत से कारामद और मुफीद काम कर नहीं सकता। इसलिए इन चीजों से इंसान बचा रहे या उसका जहन खाली रहे तो इंसान अपनी जो पॉजिटिव सलाहियतें हैं उनको खैर के रास्ते में लगाता रहता है। तो अब यह है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मतलब कोई शख्स आपसे हसद कर रहा है, आप किस तरह उसको पकड़ के रोके? बाज़ूकत पता चल जाता है तो चले आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, हो सकता है उसका गुस्सा नजर ठंडा हो जाए, लेकिन बसावकात पता भी नहीं चलता, वो दिल ही दिल में जल रहा होता है और पीछे पीछे जड़े काट रहा होता है, आपको तो पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या दिफा करेंगे अपना? तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह ताला से मदद मांग लें और दुआ मांग लें और इन सारी चीजों से बेन्याज होकर जो कर रहे हैं उसे करते जाएं, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कीमती चीज है, वो फिक्र और परेशानियों में गंवाने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजों का इलाज हमारे पास नहीं होता। तो मोमिन के लिए दुआ जो है वो असलह की तरह है, दुआ सिलाहुल मोमिन। तो हम और असलह तो हमारे पास नहीं है, तो कम से कम दुआ तो करें कि जिससे हम शर की कुव्वतों से निपट सकें। जो लोग ये लेक्चर पूरी तरह न लिख सके हो वो लिखी हुई मालूमात ले लें। अच्छा जनाब, सवाल है क्या तमाम जिन्नात शयातीन होते हैं? तमाम जिन्नात शयातीन नहीं होते, जिन्नों में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, कुछ नेक भी होते हैं कुछ बद होते हैं, जैसे इंसानों में। شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتا، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ کسی لکھک آج کل ایک ناول ہے ہیری پوٹر، بہت مشہور ہو رہا ہے، بچوں میں اس کا مرکزی کردار ایک جادوگر بچہ ہے اور اس کو ایک عرصے سے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ناول کو اوارڈ بھی ملے ہیں اور اس پر فلم بھی بنائی گئی ہے، اس میں جادو کو پروموٹ کیا گیا ہے، غیر محسوس طریقے سے یہ کردار بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ کردار ہو یا کوئی اور کردار، ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی ہی چیزوں کا سہارا لیں گے۔ وہ ایک ہمارے اندر حس ہوتی ہے نا کہ ہم غیب کے بارے میں جانیں، ہے نا، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان سین ورلڈ کیسی ہے اور غیر محسوس طریقے سے یا سپر نیچرل طریقے سے کوئی کام کیسے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ جنتر منتر ہوں جس سے دنیا کے حالات بدل جائیں، کچھ کام تو کرنا نہ پڑے، تو ہمیں ایسے کیریکٹر بھی پھر بہت پسند آنے لگتے۔ تو یہ کیریکٹر ہو یا کوئی اور کیریکٹر، کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو حقیقت کی تعلیم دیں، ان کے سامنے خیر و شر واضح کریں، تاکہ اس کے مقابلے میں یہ یقینی علم ان کے سارے کانسیپٹس کو درست کر دے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ نہ پڑھو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، نہیں، انہیں یہ دے، یہ معیار ہے، یہ کرائیٹیریا، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ اصل ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب ان کو سچ کا پتہ چل جائے گا تو باقی ہر چیز کو رد کرنے کے لیے ان کے اپنے اندر ایک ایمان اور ایک جرات پیدا ہو جائے گی، پھر کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ جب ایک ریزسٹنس انسان کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی وائرسز اس پہ اثر نہیں کرتے، لیکن اگر وہ بلڈ نہیں کریں گے اور صرف وائرسز سے جنگ کرتے رہیں گے تو آپ بیماری سے نہیں بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو جادو کا عمل کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر و شر دونوں رکھے اور دونوں کو آزادی دی دی ہے نا، آزادی اچھا کرنے کی بھی اور برا کرنے کی بھی، تاکہ اچھے لوگوں کو اچھائی کا فائدہ ملے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملے۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی، یہ چوائس نہ ہوتی، پھر تو جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ میں لوگوں کو چوائس دوں، تاکہ پھر دیکھا جائے کہ لوگ خود کیا کر چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔